إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تربیت اولاد کے نبوی اصول کا خطبہ جاری ہے. پچھلے خطبات میں تقریباً 12 اصول بیان کر چکے ہیں اور آج کے خطبے میں تقریباً 5 یا 6 اصول پر بات ہوگی. 13واں اصول ہے بچوں کو سچ کی تربیت سے سچ کی تعلیم دینا اور سچ سے بچوں کی تربیت کرنا اور جھوٹ سے منع کرنا, جھوٹ بولنے سے منع کرنا. سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے. میں چھوٹا بچہ تھا, جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے تو میں کھیلنے کے لیے باہر جا رہا تھا. میری ماں نے آواز دی, اے عبداللہ ادھر آؤ, یہ لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ماں سے کہا, تو اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ میری ماں نے کہا, میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر تو اسے کھجور نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں یہ جھوٹ لکھا جاتا. سننے والے کے لیے تو یہ عام بات ہے. آپ دیکھیں, چھوٹا بچہ عبداللہ بن عامر چھوٹا بچہ تھا, خود راوی ہیں اس روایت کے, اس حدیث کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں. عام طور پر بچے جب کوئی مہمان آتے تو گھر سے چلے جاتے ہیں, ان کو یہ عادت ڈالی جاتی ہے عام طور پہ. وہ اچھی بات ہے تاکہ بڑوں کے بیچ میں نہ بیٹھیں اور اس طریقے سے کوئی شرارتیں نہ کرے. تو بچے کی عادت بنی ہوئی تھی, ان کو نہیں پتا کہ یہ مہمان جو ہیں یہ کیسے مہمان ہیں. یہ وہ عظیم معلم ہیں, استاد ہیں, جنہوں نے بڑوں کی تربیت کی, بوڑھوں کی تربیت کی, جوانوں کی تربیت کی, عورتوں کی تربیت کی, بچوں کی تربیت کی. ایسے مربی تربیت کرنے والے تا قیامت کبھی آئیں گے نہیں. تو بچہ باہر جا رہا تھا تو اس کی ماں نے بچے کو بلایا, آ کے بیٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنو. ایک ایک لفظ میں تربیت ہے, ایک ایک لفظ میں خیر ہی خیر ہے, برکتیں ہی برکتیں ہیں. اب عام طور پر بچے کہاں آتے ہیں اسے بلانے سے؟ تو ماں نے کہا آؤ یہ لے لو. عام طور پر مائیں کیا کرتی ہیں, بچوں کو بلانے کے لیے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, آؤ یہ لے لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اب دیکھیں ایک اندیشہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات سچ نہ ہو, جیسے کہ عام ہوتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو, اگر واقعی کچھ دینا چاہتی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر کچھ نہیں دینا چاہتی ویسے بلا رہی ہو تو یہ ویسے نہیں بلا رہی ہو, یہ آپ کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا. اس سے پہلے کہ ماں کی تربیت ہو جائے بچے کی تربیت پہلے ہو گئی, اور بچے نے اپنے دماغ اور دل کے اندر گرہ لگا لی کہ واضح جھوٹ تو دور کی بات ہے, اس طریقے سے بھی اگر کوئی بات کوئی کرے تو تب بھی جھوٹ ہو سکتی ہے. اور زندگی ساری وہ بیان کرتے ہیں میں جھوٹ سے ڈرتا رہا, دو لفظوں میں ایک بچے کی تربیت ہو گئی. آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بعض والدین نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کو جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی, شاید ان کو اس کے خطرے کا علم نہیں ہے. یعنی مثالیں دیکھ لیں آپ, ٹیلی فون بجتا ہے گھر میں, پوچھا جا رہا ہے آپ کے والد ہے, اشارے سے کہہ رہے کہہ دو نہیں ہے, بچے نے کہہ دیں نہیں ہے, حالانکہ اس سامنے بیٹھا والد, دروازے پہ دستک ہوتی ہے بابا فلاں بلا رہے کہہ دو نہیں ہے, بچے نے جا کے کہہ دیں نہیں ہے. اسکول میں جا کے بچہ کیا سنتا ہے کہ جھوٹ بری عادت ہے, جھوٹ گناہ ہے, جھوٹ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے, اسکول میں تو یہ پڑھتے ہیں بچے. لیکن گھر میں یاد رکھیں بچے اسکول میں کچھ بھی پڑھتا رہے, بچے کے لیے آئیڈیل ان کے لیے بہترین نمونہ آپ ہو, جو آپ کریں گے کہیں گے وہ بچے کے دل کے اندر نقش ہو رہا ہے, اگرچہ استاد کچھ بھی کہتے رہے. تو بچے کے دل کے اندر آپ یہ تضاد پیدا کر رہے ہیں, اسے نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. دوسری مثال دیکھ لیں, میرے پاس مریض آتے ہیں بچوں کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انجیکشن نہیں لگوائیں گے, انجیکشن لگے گا ہی نہیں, بچوں کو پتہ ہے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, وہ تو پہلے سے اندر آتے رونا شروع کر دیتے ہیں, لیکن پہلے سے انجیکشن نہیں لگے گا. اب انجیکشن تو لگنے بعض اوقات, اچھا ایک جھوٹ یہ تھا کہ انجیکشن نہیں لگے گا, دوسرا جھوٹ یہ کہ ابھی انجیکشن لگانا ہے بیٹس کا درد نہیں ہوتا, لگواؤ لوگ کچھ نہیں ہوتا, درد ہوتا ہی نہیں ہے. اب اتنی بڑی سوئی بچے کو لگے گی تو درد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, آپ کہہ دو اسے طریقے سے سمجھاؤ آپ بیمار ہو, چھوٹی سی سوئی لگے گی تھوڑا سا درد ہوگا ختم ہو جائے گا, بچے تو روتے ہی ہیں, انجیکشن لگا لو کیا مشکل ہوتی ہے. لیکن جھوٹ بول کے بچے کو کبھی یہ نہ کہنا کہ اس کا درد نہیں ہوتا. اس کی تیسری مثال دیکھ لیں, ساری رات جاگتے تھے سیر و تفریح پہ, عام طور پہ یہ جمعے کے دن ہوتا ہے, عام طور پہ رات کو گھر میں لوٹے, دیر ہو گئی, ایک بج گیا, صبح بچے نے اسکول جانا ہے, نہ اپنی آنکھ کھلی نہ بچے کی آنکھ کھلی, بچہ سوتا رہا خود بھی سوتے رہے, صبح گئے پرنسپل کے سامنے, میرا بیٹا بیمار تھا, بیٹے کے سامنے, بیٹے کو تو پتہ میں بیمار تھا ہی نہیں. اس طریقے کی باتیں آپ بچے کے دل کے اندر نقش کر رہے ہو, آپ کو علم ہی نہیں, پتہ ہی نہیں آپ کو. پھر کچھ عرصے کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے, آپ پر ہی جھوٹ بولے گا وہ, پھر مصیبت آنے شروع ہوتی ہے, ارے جھوٹ کہاں سے سیکھ کے آئے ہو, تمہارے دوست کون ہیں, یہ بھول جاتی ہے تعلیم کس نے دی ہے, اصل میں بنیادی طور پر جھوٹ کا جو بیج ہے کس نے بویا ہے اس کے دل میں. میرے بہن سب سے تربیت میں سے جو اہم باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بچے کی تربیت کرنا ہے سچ کی تعلیم سے, سچ کی تعلیم دو, اور اس سے ملتا جلتا اگلا اصل ہے نمبر 14, بچوں کو عدل و انصاف کی تعلیم دینا اور ظلم کرنے سے منع کرنا. ایک مرتبہ سیدنا النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے, اب بیٹا بھی صحابی والد بھی صحابی, ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے عقیہ دیا, تحفہ دیا, کوئی زمین کا ٹکڑا تھا. تو میری والدہ نے یہ کہا, کیونکہ اور بھی بہن بھائی تھے اور بھی دیدی تھی, ان کے بھی بچے تھے, تو میری والدہ نے یہ کہا, میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا کے اسے گواہ نہ بنا دو, جب تک وہ گواہ نہیں بنتے مجھے منظور نہیں ہے. سید عمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب کے ساتھ چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور عرض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے بیٹے کو نعمان کو یہ عطیہ کیا ہے, تحفے میں دیا ہے, میری بیوی نے یعنی اس کی ماں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی طرف آؤں اور جب تک آپ گواہی نہیں دیں گے وہ لینے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائی تعجب کی بات دیکھیں, آج میں کیا کرتی ہیں, وہ تو کہتی ہیں جتنے بھی مال میرے بیٹے کے لیے کرو, خاص طور اگر ایک سے زیادہ بیوی ہو, وہ چاہتی ہیں کہ سب کچھ میری اولاد کو ملے, دوسری کی اولاد کچھ ملے ہی نہیں اگرچہ دونوں کا باپ ایک ہے, لیکن اس ماں کو دیکھیں, اس ماں کی تربیت کی کس نے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی نہیں دیں گے نہ مجھے چاہے نہ میرے بیٹے کو چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا, اے نعمان کیا تو نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی باقی اولاد کو بھی یہ عطیہ دیا, ایسا تحفہ دیا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے صرف اسی کو دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور عدل و انصاف کرو اپنے بچوں کے بیچ میں, نہ انصافی نہ کرو. سلمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کے واپس چلا گیا اور مجھے وہ تحفہ نہیں دیا. اب اس بچے نے اس بات کو لے لیا اور اس کے دل کے اوپر نقش ہو گئی یہ بات, زندگی سارے عدل و انصاف کی تعلیم دیتے رہے اور اب منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ عدل و انصاف سے کام لیا کرو بچوں کے بیچ میں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے گفتگو نہیں کی, گفتگو اس کے باپ سے ہو رہی ہے, جیسے کہ پچھلی روایت پچھلی حدیث میں گفتگو ماں سے ہو رہی ہے, بچے نے سمجھ لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اس حدیث میں گفتگو باپ سے ہو رہی ہے, بچے نے سمجھ لیا کہ عدل و انصاف پر ہی زندگی قائم ہے, اسی میں کامیابی ہے. اگر باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا, اگر دوسروں کو نہ دے اپنے بیٹے کو اپنے نہیں دے سکتا تو پھر کوئی اور شخص کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ ظلم ایسا گناہ ہے, قیامت کے دن ایک شخص آئے گا بہت نیکیاں کر کے آئے گا, جو جو کہ پہاڑ ہیں اور سینہ تان کے چلتا آئے گا, دیکھتے رہے گا میرے پہاڑ ہیں نیکیوں کی, کیونکہ میں تو جنت میں جاؤں گا, گمان ہوگا اسے اپنے اعمال پر, لیکن اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو اس کا دامن پکڑ کے آئیں گے. یہ دامن پکڑنے والے کون ہیں؟ جن پر اس نے ظلم کیا تھا اس دنیا میں, اور اس ظلم پر وہ زندہ رہا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ دین کا مطلب ہے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یہی دین ہے سارا. پکا نمازی تھا, روزے فرض بھی رکھتا تھا, رمضان کے روزے اور اس کے علاوہ نفر روزے بھی رکھتا تھا. حج اور عمرے تو آپ پوچھیں ہی نہیں, زکات سب سے پہلے دیتا تھا, لیکن اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ نہیں تھے. جو بھی چارے لوگ دمن پکڑ کے آئیں گے نا, جو مظلوم ہے آج دنیا میں, وہ اچھی طرح سن لیں, آپ پریشان نہ ہو, یہ ظالم آپ کی دنیا لے سکتے ہیں, لیکن آپ کی آخرت نہیں لے سکتے بلکہ آپ کو آخرت دے رہے ہیں. یہ خوشخبری سن لو آج. کافی لوگ آتے ہیں روتے ہوئے ہمارے پر یہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ظالم ظلم کرتے رہیں گے. قیامت کے دن آپ آئیں گے دامن پکڑ کے کسی کا, لیکن یہ خیال رکھیں کوئی شخص ایسا نہ جو آپ کا دامن پکڑ کے آئے. ہاں دوسرے تو آپ کا دامن پکڑ کے آئیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال کہ یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم وہ لوگ جس پر اس نے ظلم کیا, کسی کو گالی دی, کسی کو دھکا دیا, کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا ناجائز قتل کیا, سب موجود ہیں. دوا پکڑ کے آئیں گے. تمہیں کیا چاہیے؟ وہاں پر نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. یاد رکھنا جس کا مال ابھی لیا ہے ظلم کے طریقے سے اس کو ابھی واپس کر سکتے ہو. یہ ریال پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاؤ گے, لیکن وہاں پر ریال درہم دینار روپیہ کچھ نہیں ہوگا. وہاں پر ہوگا آپ کے اعمال, نیکیاں ہوں گی. تو اب راضی تو کرنے ہیں بندوں کو. راضی کیسے ہوں گے؟ ان کے جو نیکیوں کے پہاڑ تھے ان میں سے نیکیاں لینا شروع کر دیں گے. قیامت کے دن عدل و انصاف کا دن ہے, یاد رکھنا. وہاں پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا. جانوروں میں بھی ظلم نہیں ہوگا. جانور جس بکری کے سینگ ہیں اگر اس نے سینگ اس بکری پر جس کے سینگ نہیں ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بکری کے سینگ بنا دے گا اور وہ اپنا بدل اس بکری سے لے لے گی. اس کے بعد وہ مٹی بن جائے گا, اس کا کوئی حساب نہیں, جانور کا کوئی حساب نہیں. اور یہ انسان بیچارہ دیکھتے رہے گا. اور کافر بدکاروں چیخ اٹھیں گے, روئیں گے, یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں دنیا میں جانور ہوتا, آج مٹی تو بن جاتا, میرا حساب تو نہ ہوتا. نیکیاں جا رہی ہیں, وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, نیکیاں ختم ہو گئیں, وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئی. میرے بندے اب کیسے راضی ہوگے تم؟ ہمارا یہ گناہ ہے نا اس کے سر پہ ڈال دو. ان کے گناہ ان کے سر پہ ڈال دیں گے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. وہ نماز, وہ روزے, وہ حج, وہ زکات کہاں گئی؟ کوئی کام نہ آئی. تو اس لیے جو ساتھی آج مظلوم ہیں وہ پریشان نہ ہو. انشاءاللہ آخرت میں, یہاں پر نہ صحیح, آخرت میں ان کو حق ضرور ملے گا انشاءاللہ. پندرہ اصل ہے. بچوں کو اچھے مزاج سے, بچوں کے اچھے مزاج سے تربیت کرنا. اچھے مزاج سے مذاق کرنا ہے بچوں کے ساتھ, لیکن شریعت کی حد کے اندر. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آتے جاتے تو میرا چھوٹا بھائی, اس کی کنیت تھی ابو عمیر, اس کے پاس ایک چڑیا تھی جس سے وہ کھیلتا تھا. تو کھیلتے کھیلتے ایک مرتبہ چڑیا مر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, دیکھا تو وہ بچہ پریشان بیٹھا ہے ایک کونے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ بچہ کیوں ایسے بیٹھا؟ پہلے تو کھیلتا تھا, کودتا تھا, پورے گھر میں شور تھا, اس کو کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی چڑیا مر گئی, یہ اس لیے غمزدہ بیٹھا ہے, پریشان بیٹھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی طرف جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں, یا ابا عمیر ما فعل الغیر. بچوں کو جب بچے نے جب یہ لفظ سنے تو بچے کو ہنسی آ گئی. وہ غمزدہ بچہ جو ابھی رو رہا تھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دیکھیں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ رحمت للعالمین بچوں کے ساتھ بھی. بچہ خوش ہو گیا. اے ابو عمیر, اسے کنیت لے کے نغیر چھوٹے چڑیا کو کہتے ہیں, نغیر کے کیا ہوا, اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو اس کے لفظ جو ہیں ایسے جیسے شیر کے لفظ ہوں, ملتے جلتے لفظ ہیں, سننے والے کو اچھے لگتے ہیں, اس بچے کو بھی اچھے لگے ہیں. اور بچے کے وہ غم وہ پریشانی سارے کے سارے دور ہو گئی ان دو لفظوں میں, یا ابا عمیر ما فعل النغير. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، گھر میں جاتے ہیں آپ لوگ، ہم جب کسی کی طرف جاتے ہیں تو بڑوں سے مشکل سے ملتے ہیں، ہمیں دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیں کہ بچے کا بھی خیال ہے، چھوٹا بچہ ہے گھر کا، ایک کونے میں بیٹھا کیوں ہے، آخر اس کو کیا ہوا ہے. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے، تعلیم دینی ہے، جہاد کرنا ہے، حق کی بات کرنی ہے، نو بیویاں ہیں ایک دو نہیں ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، چھوٹوں کے حقوق ہیں، کافروں کے حقوق ہیں، اکیلے انسان ہیں اور اس بچے کو بھی نہیں بھولتے جو کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے. والا کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ ہماری تربیت کے اصول، بچوں کی تربیت کے اصول نہیں ہیں، کہ ہماری تربیت ہونی چاہیے. ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے بچے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی پوچھا ہے رو رہا ہے، خود چپ چپ کر جائے گا، نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالی بچے دیے ہیں، یہ نعمت ہے، سوال بھی ہوگا قیامت کے دن. تو بچوں کے ساتھ اچھا مزاح کرنے سے تربیت کرنا، اس مشکل ماحول کو خوشگوار کرنا، اچھا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ دوسرے صحابی ہیں سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عقلتو، میں نے سمجھا، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مجت مجہ فی وجہی من دلو. صحیح بخاری کی روایت ہے. مجہ کہتے ہیں اگر آپ منہ میں کے اندر تھوڑا پانی ڈال کے پھر اسے باہر نکالو تیزی کے ساتھ، یہ مجہ ہوتا ہے. تو یہ جو مجہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، منہ میں پانی ڈالا اور لفظ دیکھے من دل ون، ڈول کے پانی سے، یہ بھی یاد ہے بچے کو، پانی اٹھایا منہ میں ڈالا اور میرے منہ کے اوپر یہ پانی ڈالا، اور میری عمر 5 سال تھی. اس روایت میں بچہ کہہ رہے میری عمر 5 سال تھی. اب 5 سال کے بچے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طریقے سے پانی ڈالا، بچے کو 30 سال تک یاد رہا، 5 سال کی عمر میں 30 سال تک یاد رہا. اور آ کے یہ آج ہمیں بھی علم ہوا کہ اس بچے نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، خود راوی ہے اس حدیث کے. اور اتقان دیکھیں، بعض لوگ سمجھتے 5 سال کے بچے کو کیا یاد ہوتا ہے، اگر صحیح بخاری کی روایت ہے تو ہم اسے نہیں مانتے، لیکن حدیث کے آخر لفظ ہے من دلوین، ڈول کے پانی سے، یعنی حافظے کی آپ انتہا دیکھیں. صرف یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ پانی کہاں سے آیا، گلاس میں پانی تھا، کسی بوتل سے پانی ڈالا، کسی مشکیز سے پانی ڈالا، وہ پانی لیا کہاں سے، ڈول کا پانی تھا. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بچہ بھول گیا، بچے کو یہ بھی یاد ہے کہ پانی کہاں سے لیا. یہ مزاج ہے بچوں کے ساتھ، لیکن شرع حدود کے اندر، الٹے سیدھے لطیفے نہیں، برے لطیفے نہیں. آج کل اللہ تعالی رحم کرے، لوگ باتیں کرنا شروع کر جاتے ہیں، بچے ہنستے، بڑے بھی ہنستے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، یاد رکھو جو تم کہہ رہے ہو سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بچوں کی تربیت کے نبوی اصول میں سے 16واں اصل ہے کہ بچوں کو بڑوں کا ادب اور احترام کی تعلیم دینا، اور بعض اوقات بیٹوں کو مردوں کی مجالس میں ساتھ لے کے جانا، تربیت اور تعلیم کا ایک عملی طریقہ ہے. صحیح بخاری میں اور مسند احمد کی روایت میں آیا ہے، سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ کچھ اور بھی اشیاخ تھے، اشیاخ یعنی بڑے بڑے صحابی جو ہیں، اور کسی کے گھر میں گئے ہم بیٹھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا برتن دیا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب پر بیٹھا تھا اور جو اشیاخ ہیں جو بزرگ ہیں وہ بائیں جانب پہ بیٹھے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد میری طرف دیکھ کر یہ فرمایا، اے عبداللہ حق آپ کا ہے، آپ میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اشیاخ کو دودھ دے دوں. بچے سے اجازت لے رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سید عبداللہ بن عباس کی تربیت بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برتن ہاتھ میں ہے، بچے سے اجازت لے رہے ہیں. بچے کے الفاظ سنیں ذرا، سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جھوٹا میں اپنے سوا کسی اور کے لیے بہتر سمجھی ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا اور کوئی اور پی لے اگرچہ میرا باپ کیوں نہ ہو. اور اشیاخ جانتے کون تھے؟ سیدنا خالد بن ولید، سیدنا ابو بکر صدیق، پورے بڑے بڑے صحابہ تھے. اب بچہ بیٹھ گیا دائیں جانب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو ہی دودھ دیا، اس بچے نے دودھ پیا، بعد میں اشیاخ نے پیا. اس روایت میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، بڑوں کا ادب و احترام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو دے دیتے، کہنے کی ضرورت کیا تھی. بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، جو بڑے ہوتے ان کا قدر و احترام ہوتا ہے. نمبر دو، حق والے کا حق پہلے. یہ دین میرے بھائیو حقوق کا دین ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ برابری کا دین ہے، نہیں میرے بھائیو، یہ دین برابری کا نہیں ہے، یہ دین عدل و انصاف کا دین ہے، حقوق کا دین ہے. دونوں فرق یہ ہے کہ برابری کا مطلب ہے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، حاکم محکوم دونوں برابر ہیں، دینے والا لینے والا دونوں برابر ہیں، نہیں، سب کا حق اپنا اپنا ہے. مرد کے اپنے حقوق ہیں، عورتوں کے اپنے حقوق ہیں، حاکم کے اپنے حقوق ہیں، محکوم کے اپنے حقوق ہیں. اگر آپ ہر انسان اس کا حق دیتے رہیں گے، شریعت کے مطابق پورا حق دیں گے، یہ عدل و انصاف ہے. اگر آپ دونوں کو برابر کر دیں گے، جس کا میرٹ ہے اور میرٹ نہیں ہے دونوں کو برابر کر دیں گے، اس برابری میں عدل و انصاف نہیں، ظلم ہے. اور آج معاشرے میں یہی تو عذاب ہے، حقوق کھائے جا رہے ہیں اور ظلم اور فساد ادھے کیسے منتشر ہو رہا ہے. لوگ چیخ رہے ہیں، عورتیں الگ چیخ رہے ہیں ہمارے حقوق پورے نہیں ہیں، بچے الگ چیخ رہے ہیں ہمارے حقوق پورے نہیں ہیں، مرد الگ چیخ رہے ہیں ہمارے حقوق پورے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس انسان اپنے عقل کے بل بوتے پر ان مسائل کا حل ڈھونڈا، اور اپنے عقل کے بل بوتے پر ان مسائل کا حل کو ڈھونڈنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا. یہ کمزور کم عقل محتاج انسان، جسے یہ پتہ نہیں کہ حلال اور حرام کیا ہے، جسے یہ پتہ نہیں کہ کون سی چیز میں کھاؤں میرے لیے حلال ہے، کون سی کھاؤں میرے لیے حرام، جب تک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل نہیں کی اسے تب تک یہ نہیں پتا تھا کہ گوشت سور کا بھی ہے، گوشت گائے کا بھی ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا جب تک آسمان سے وحی نازل نہیں ہوئی. جب ان باتوں کا علم نہیں اس بندے کو، تو اس دنیا کے پورے نظام کو اپنے عقل کی بنیاد پر کیسے چلا سکتا ہے. اور تیسرا فائدہ ہے یا پیغام ہے اس حدیث میں، عدل و انصاف کا پیغام، اور چوتھا ہے بچوں سے اجازت لینا جائز ہے. ہم نے کبھی اپنے بچوں سے اجازت لی ہے؟ اپنے بچوں سے سیاد میں اس وقت کسی اور کا بچہ تھا, اپنے بچوں سے کبھی اجازت لی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ عیب ہے, بچے سر پہ چڑھ جائیں گے, یہ کون سی تربیت ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. اور تعجب کی بات بلکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے وہ علماء جو علم النفس میں سائیکیٹرسٹ ہیں, جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے, وہ بھی یہی تعلیم دیتے ہیں. دنیا کی تعلیم کی جو سب سے بلند ڈگری ہے پی ایچ ڈی ہے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بچے کی تربیت کرنی چاہیے جو تربیت آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی صحرا میں بچوں کی تربیت کرتے تھے. واللہ یہی اصول اپناتے ہیں. اب کوئی بھی تربیت کی کتاب اٹھا لیں, ان اصولوں کے بغیر تربیت ہو ہی نہیں سکتی, بہترین تربیت ہو ہی نہیں سکتی. تو بچوں کی تربیت کرنی ہے. بعض اوقات بڑوں کی مجالس میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں, نا سمجھ ہیں. ہاں, جو 3-4 سال کا بچہ اس کو تو نہ لے کے جائیں, لیکن جو 7-8 سال 9 سال کا بچہ ہے اس کو ساتھ لے کے جائیں. اس کو پتہ چلے گا کہ بڑے کیسے گفتگو کرتے ہیں. بڑوں کی مجالس میں کیا ہوتا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ ایسے مجالس میں لے کے جائیں جہاں پر فساد ہی فساد ہو. کیونکہ آج کل کی مجالس میں الا من رحم اللہ فساد ہی ہوتا ہے, یا تو غیبت ہوتی ہے, یا چغل خوری ہوتی ہے, یا الٹے سیدھے لطیفے ہوتے ہیں, یا کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, یا بدعات اور خرافات پر بات ہوتی ہے. اگر ایسی مجالس ہیں تو بچہ گھر میں بہتر ہے. اگر اچھی مجالس ہیں جس میں سچ بولا جاتا ہے, جس میں قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے, جس میں اچھے مسائل کا حل شریعت میں ڈھونڈا جاتا ہے, تو ایسے مجالس بچوں کو ساتھ ضرور لے کے جائیں. سولہواں اصل ہے, بچوں کو پکارتے وقت, بلاتے وقت اچھے اور نرمی والے الفاظ استعمال کرنا, جسے قرآن مجید کی سورۃ لقمان میں میں نے بیان کیا, یا بنیا لا تشرک باللہ. بنیا, بنیا کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ نام بھی تو لیا جا سکتا تھا, لیکن اے میرے پیارے بچے. بنیا چھوٹا بچہ, پیار سے عربی زبان میں کہا جاتے پیارے بچے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یا غلام احفظ اللہ یحفظ, یا غلام کا لفظ, اے بچے, اے پیارے بچے. مسیح احمد کی روایت میں یا غلیم, اس کو مزید چھوٹا کر دیا غلام کو. اور یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ایسے نرمی کے الفاظ, بچوں سے اجازت لینے کے الفاظ, یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں. اور ہمیں آج کل کے اس بگڑے ہوئے زمانے میں سخت ضرورت ہے کہ ہم ایسے الفاظوں سے اپنے بچوں کی تربیت کریں. چیخ کے بلانا, اے اور اوئے کی آوازیں نکالنا, اس طرح کے بچوں کو بلانا, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ غصے میں کبھی کنٹرول نہیں ہوتا, ہم ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں, لیکن آپ آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے, آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کریں گے. آج سے آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ میں کوشش کروں گا, اس کوشش سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. ہمیں پتا تو ہم نے کرنا کیا ہے, جب ہمیں پتا ہی ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم کریں گے کیا. تو آہستہ آہستہ, اور اس سے انشاءاللہ, اس سے پہلے کہ بچوں کی تربیت ہو ہماری اپنی تربیت ہوگی انشاءاللہ. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن الصحابة أجمعين, وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.